الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المحدثين والمفسرين والفقهاء إلى يوم الجزاء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. میرے نہایت معزز اور محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر شب جمعہ عشاء کی نماز کے بعد یہاں قرآن کریم کا درس ہوتا ہے. فرصت کے لمحات ہوں تو کچھ وقت قرآن اور سنت اور اللہ کے دین کی سمجھ کے لیے بھی ضرور نکالیے. گزشتہ مجلس میں ہم نے جن آیات کی تفسیر کی تھی، ان آیات میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پہ جو احسانات فرمائے تھے، اور جب وہ گناہگار ہو گئے، انبیاء کو قتل کرنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ گئے، اور انہوں نے ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے کلام لینے کے لیے کوہ طور تشریف لے گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور دیکھا کہ قوم میں ایک کفر شروع ہو چکا ہے، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کے بجائے یہ لوگ بچھڑے کی عبادت میں مصروف ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یہ بہت زیادہ بھاری اور مشکل گزرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے. قرآن کریم میں فغضب، غضب کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے ان کو معاف کیا گیا، ان کی توبہ قبول کی گئی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالی کی طرف سے ان پہ بے شمار احسانات کیے گئے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کے پھر اپنا بات بدل لی اور کہنے لگے کہ یہ آواز جو آتی ہے یہ خدا کی ہے یا کسی اور کی ہے، ہمیں یقین نہیں ہے، ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. اس گستاخی پہ اللہ تعالی کی طرف سے ان پر بجلی گرائی گئی، سارے کے سارے مر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یہ بے وقوف ہیں، افتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ، کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے اس پہ جو ہمارے بے وقوفوں نے کیا ہے. ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پیغمبر کی دعا قبول کی اور تمہیں ہم نے دوبارہ زندہ کر دیا موت کے بعد. کتنا بڑا احسان. اور اس کے بعد جب ان سے اپنی آبائی سرزمین ملک شام جا کے عمالقہ سے جہاد کا حکم دیا گیا، یہ بنی اسرائیلی اصل میں اسی علاقے سے آئے تھے اور دوسرے ممالک میں مثلا مصر میں رہے، مثلا فلسطین میں رہے، لیکن اصل جو ان کا علاقہ وہ شام کا علاقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شام جاؤ اور وہاں پہ اپنی پرانی سرزمین پہ کافروں سے جہاد کرو. تو کہنے لگے فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہنے لگے آپ اور آپ کا رب یعنی اللہ تعالیٰ جائیں اور ان سے جہاد کریں، ہم جہاد نہیں کریں گے آپ کے ساتھ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کا پیغام، قرآن کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط اور رسالت پورے عالم میں عام ہونے کا حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور ہجرت کی اجازت ملی، آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے جب یہ پتہ چلا کہ کفار اور مشرکین کی طرف سے ایک قافلہ جا رہا ہے کاروبار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، اور اس قافلے اور تجارت کا جو پروفٹ ہوگا، جو فائدہ ہوگا، وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کے حالات کو دیکھنے کے لیے بدر تشریف لے گئے، اور وہاں پہ ماحول ایسا بنا کہ جنگ تیار ہو گئی. حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، انصاری، انہوں نے بدر کے میدان میں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد عریش میں تشریف فرما تھے، وہاں انہوں نے ایک تقریر کی ہے، اور حضرت مقداد نے فرمایا کہ ہم آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، ہر طرف سے آپ کا دفاع بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے جہاد بھی کریں گے. ولسنا، اور ہم نہیں ہیں بنی اسرائیل کی طرح جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تو حضرت مقداد نے بنی اسرائیل کی اس کوتاہی کا ذکر بدر کے میدان میں فرمایا اور مسلمانوں کو تلقین فرمائی کہ یہ غلطی اب دوبارہ نہیں ہونی چاہیے جو بنی اسرائیل سے ہوئی تھی. اس قاعدے کے پیش نظر آج جو ہمارے معاشرے میں مسلمان نئی روشنی سے متاثر یا عقل سے متاثر ہیں اور وہ جا بجا کہتے ہیں کہ جہاد نہیں ہونا چاہیے، خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، تو دیکھیے خون خرابے میں اور جہاد میں فرق ہے. دین اسلام ظلم کا ساتھ کبھی نہیں دیتا، دین اسلام میں ظالم کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حدود اور قصاص کا نظام نازل فرمایا ہے قرآن کریم میں، خواہ وہ سورہ احزاب ہو یا سورہ نور ہو، تو ان سورتوں میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ اسی لیے کہ معاشرے کے اندر ظلم اور ستم وہ ہرگز نہ کیا جائے. ایک چور دوسرے مسلمان کے مال کو چوری کرتا ہے، اس کا مال نہیں تھا لیکن یہ اس تک پہنچ کے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، ظلم ہے، فرمایا ہاتھ کاٹ دو اس کا. ایک مسلمان اسلحہ اٹھا کے دوسرے مسلمان کو موت کی گھاٹ اتارتا ہے، حالانکہ اس کو اس عمل کی ہرگز اجازت نہیں ہے، ظلم ہے، فرمایا نفس کے بدلے نفس ہوگا، قصاص ہوگا، سر کٹے گا اس کا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے آ رہا ہے یہ. علماء کرام نے خصوصاً جو علم معانی اور بلاغت کے علماء ہیں انہوں نے ایک قاعدہ ذکر کیا ہے کہ کبھی کبھی ایک جملے میں دو تضاد ذکر کیے جاتے ہیں اور ان کا اثر بڑا زبردست ہوتا ہے، سمجھ میں آتے ہیں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاءٌ، قصاص کہتے ہیں مارنے کو، قتل کرنے کو، سر جدا کرنے کو، اور حیات کہتے ہیں زندگی کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصاص میں تمہاری زندگی ہے. آپ سب عقل سلیم کے مالک ہیں، غور کیجئے کہ اگر اس جملے پہ، اس آیت پہ غور کیا جائے کہ واقعی قصاص میں اور حدود میں ہمارے لیے امن بھی ہے اور زندگی بھی ہے، اور جب ہم نے قصاص چھوڑا اور حدود سے ہم بے پرواہ ہو گئے تو ہمارے درمیان میں زندگی کی قیمت بھی ختم ہو گئی اور مسلمانوں کے اموال وہ بھی غیر محفوظ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا تھا کہ جہاد کرنا ہے. جہاد کیا ہے کہ دیکھیے، جب آپ کو آپ کے گھر میں تنگ کیا جائے، جب آپ کو آپ کے بنیادی حقوق پر عمل کرنے نہ دیا جائے، اور جب آپ کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں خلل ڈالا جائے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست اور رسالت پر کیچڑ اچھالا جائے، شکوک و شبہات اور پروپیگنڈا کیا جائے، اسلام کہتا ہے بات کر لیں. ولا تجادل اہل الكتاب الا بالتی ہی احسن. اللہ تعالیٰ قرآن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ اہل کتاب سے جب مناظرہ کریں، آپ اہل کتاب سے جب بحث مباحثہ کریں تو آپ بہترین طریقے کو اپنائیے. اور وہ بیمان فرعون جس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا اور بنی اسرائیل کو اپنا زرخرید غلام سمجھتا تھا، اور جیسے اس کے جی میں آتا تھا ویسے ان پہ ظلم و ستم کر گزرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کو بھیجا فقولا لہو قولا لینا فرعون سے، اے موسیٰ و ہارون جب آپ ملاقات کریں تو آپ نرم بات کیجئے گا، اچھی بات کیجئے گا. یہ نہیں کہ تلوار اٹھاؤ اور بس چڑھ دوڑو اور مار ڈالو ساروں کو، یہ عقل کا تقاضا بھی نہیں ہے اور یہ ہمارے دین کا بھی تقاضا نہیں. کیونکہ اب موقع ہے، آپ حضرات کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، اس سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ ہے قرآن کریم، حدیث شریف، مدرسہ اور مسجد، اور کائنات میں اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کہیں کوئی بھی نہیں ہے. لیکن یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی مولانا صاحب نے یا کسی بھی سیاستدان دیندار آدمی نے فلاں سے اتحاد کیا، فلاں سے الائنس کر لیا، فلاں کی جماعت میں شامل ہو گئے، تو کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ کیوں کر وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ میں نے پہلے یہ گزارش کر لی کہ میں نہ کسی کا ترجمان ہوں اور نہ میری یہ ذمہ داری لگائی گئی، لیکن مسلمانوں تک حق بات پہنچانا وہ ضروری ہے. کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرما کے بنو نظیر اور بنو قریظہ کے ساتھ اتحاد نہیں کیا تھا؟ وہ تو یہودی تھے، وہ تو کافر تھے، وہ تو اللہ کے اولاد کو کہتے تھے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمن لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں مسلمانوں سے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے سخت ترین دشمنی کرنے والے وہ یہود ہیں. تو یہ کیا بے وقوفانہ سوال ہے کہ جی فلاں کے ساتھ اتحاد ہو گیا، فلاں کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے، مل گئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین کے ساتھ نہیں بیٹھے؟ کیا آپ نے ان سے کلام نہیں کیا؟ کیا آپ نے ان کے ساتھ الائنس قائم نہیں کیے؟ اور رومی ہمارے کیا لگتے تھے؟ مسلمان بھی نہیں تھے، کوئی زیادہ نیک لوگ بھی نہیں تھے، لیکن ہاں ان میں یہ خاصیت تھی کہ وہ اہل کتاب تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روم کی فتح کے لیے دعا فرماتے تھے، کیونکہ ان کے جیتنے سے مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا تھا. اب یہ اعتراض کوئی شروع کر دے کہ رومیوں کی فتح پہ اسلام میں کیوں خوشی منائی گئی، اس کا جواب یہی ہے کہ آپ کی عقل بہت کمزور ہے، تا حد نگاہ آپ نہیں دے سکتے، بس جو سامنے وہی نظر آ رہا ہے آپ کو. تو میرے محترم بھائیوں، یا انبیاء کرام نے بھی حالات اور واقعات کے موافق مسلمانوں کے فائدے کے لیے اور امت کے فائدے کے لیے جو فیصلے ان کو سمجھ میں آئے انہوں نے فرمائے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 1000 سے زیادہ کم و بیش 1400 صحابہ کہا جاتا ہے، تشریف لا رہے ہیں، حالت احرام میں ہیں، کہاں جانا ہے؟ عمرے کے لیے جانا ہے مکہ. حدیبیہ میں روک لیا کفار نے، تو ہمارے یہاں کے جذباتی بھائی ہوتے تو کہتے کہ جی تلوار نکالو اور چر دوڑو اور حملہ کرو اور اس کے بعد دیکھا جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وہاں بیٹھ کے صلح کروائی ہے، صلح حدیبیہ، ایسی صلح کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہاں پہ لکھ رہے تھے اور انہوں نے کہا یہ معاہدہ ہے محمد جو اللہ کے رسول ہیں ان کا، تو مشرکین نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول جو لکھا ہے اس کو ہم نہیں مانتے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا گیا کہ اس کو مٹاؤ، حضرت علی نے فرمایا میں اس کو نہیں مٹا سکتا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم ہوا اس کے بعد پھر الامر فوق الادب، حکم جو ہوتا ہے وہ ادب کے اوپر ہوتا. تو یہ ایک عام سی بات ہے ہمارے عالم اسلام میں، ہمارے ملکوں میں، ہمارے پوری کائنات کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اصل مقصد منتہا وہ اللہ کی دین کی مدد و نصرت ہونی چاہیے. پوری دنیا میں کوئی حکمران اور کوئی قائد اور کوئی سیاستدان اگر وہ اللہ کے دین کی مدد و نصرت کرے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے پاؤں چومنے کے لیے تیار. اور جو اللہ کے دین کے خلاف چلے گا، جو اہل دین اور علماء کی بے عزتی کرے گا اور ان کا عوام میں مذاق اڑانے کی کوشش کرے گا، دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو، وہ ہمیں ناقابل قبول ہے اور اس کو اپنا رویہ درست کرنا چاہیے. اتنی سی بات. تو بہرحال یہ ایک سلسلہ چل پڑا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، تو ان کو حکم ہوا کہ آپ جائیے، میں نے آپ سے ذکر کیا اریحا یا بیت المقدس، اور اللہ تعالی نے کہا کہ جب آپ لوگ وہاں چلے جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سورہ حج کے آخر میں جو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اور وسجدو، وہاں پہ سجدہ نہیں فرمایا، کہا کہ یہاں پہ سجدے سے مراد صرف سجدہ نہیں ہے بلکہ نماز ہے. آج کل جب کوئی خاص فتح ہو جائے، کوئی اچیومنٹ حاصل ہو جائے، یا ہمارے غریب کرکٹرز وہ سینچری بنا لے تو جی وہیں پہ سجدے میں گر جاتے ہیں. اس کی حقیقت جان لیجئے کہ سجدہ شکر کے بارے میں ہماری فقہ میں لکھا گیا ہے انہا تکرہو، یہ مکروہ ہے. عجیب بات. آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کیوں مکروہ ہے، اس کی وجہ سمجھ لیجئے. لانہا تشبہ بالصلاۃ البتیرا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صلاۃ البتیرا، اس لیے کہ یہ سجدہ ایک رکعت والی نماز سے ملتا جلتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت اکیلی پڑھنے سے منع فرمایا. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ اس مقام پہ یہی فرماتے تھے کہ جہاں سجدے کا حکم آ جائے تو نماز مراد ہوتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے ایک فرد کا اور مراد اس سے اس کا پورا خاندان ہو سکتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے ایک حکمران کا، ذکر کیا جاتا ہے ایک رکن اعظم کا اور مراد اس سے پورا ملک، اس کی پوری کابینہ، پوری عبادت ہو سکتی ہے. ان کو نماز پڑھنے کا کہا گیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ کہیں تشریف لے جاتے تھے تو وہاں پہنچ کے آپ دو رکعت تحیت البلد کہتے ہیں وہ پڑھ لیا کرتے تھے. میں نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھی دیکھا کہ ان کا یہ عمل تھا, سفر پہ تشریف لے گئے, خواہ مکہ گئے, مدینہ گئے, کسی اور شہر گئے, حضرت وہاں پہنچے, تسلی سے دم بخود ہوئے, پھر آپ وضو فرماتے تھے اور دو رکعت نماز پڑھتے تھے. اور اسی طرح نکلنے سے پہلے یہ نماز بھی ثابت ہے, اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں, عافیت مانگیں, سفر کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں حفاظت مانگیں اور دعا کریں کہ یہ سفر میں جس کے لیے جا رہا ہوں اے اللہ اس سفر کو میرے لیے مبارک بنا, قبول کر لے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے تمام سفر میں آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی. اور یہ جو میں نے بات کہی آپ سے کہ سجدہ شکر میں یوں ہی گر پڑتے ہیں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ حاصل کر لیا, مکہ آپ کے دسترس میں آ گیا اور یہی آپ کی زندگی کے اہم ترین مقاصد میں سے تھا, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, اے پیغمبر ہم آپ کو ایک واضح فتح دینے والے ہیں, تو اس فتح کے شکر میں آپ سجدے میں نہیں گرے بلکہ آپ نے ام ہانی کے گھر پہ 8 رکعت نماز پڑھی ہے فتح کے شکر میں. تو میرے محترم بھائیوں, جب سنت موجود ہے اور جب روایات محفوظ ہیں اور جب بہترین عمل ہمارے آپ کے سامنے ہے تو پھر کیوں اس سے ہٹ کے دوسرے اعمال کیے جائیں, اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کوئی حرام نہیں کہا ہے کہ بھائی مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ جی سجدہ شکر, سجدہ شکر اگر ایسا مقام ہو اور ایسی جگہ ہو کہ جہاں دین کی عظمت سامنے لانی ہو, جہاں اللہ تعالی کی الوہیت اور بڑائی سامنے لانی ہو, تو یہ سر اور یہ ماتھا ہر وقت ہی اللہ کے حضور جھکتا ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن اس کو رسم بنا لینا, رواج بنا لینا اور بس اسی پہ اکتفا کر لینا یہ مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں. بنی اسرائیل کو بھی یہی کہا گیا کہ وہاں جاؤ اور نماز پڑھو, انہوں نے نماز نہیں پڑھی بلکہ وہاں زمین پہ بیٹھ گئے اور اپنا خاص حصہ زمین سے رگڑنے لگے. وقولو حطتن, ان سے کہا گیا کہ جب تم لوگ وہاں پہنچو تو اللہ سے دعا کرو, اللہ گناہ معاف فرما, اس لیے کہ ان سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں, پہلے بچھڑے کی عبادت کی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی, پھر عمالقہ سے جہاد کا حکم دیا گیا, انکاری ہو گئے, کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے. ان گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقولو حق, اور تم لوگ کہو اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے. نغفر لکم خطایاکم, ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطاؤں کو, وسنزید المحسنین, اور یقیناً ہم احسان کرنے والے احسنیوں کو بڑھا کر دیتے ہیں. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم, پس ان ظالموں نے بدل لی وہ بات اس سے جو ان کو کہی گئی تھی اس کے علاوہ سے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود نماز میں پڑھو, اگر کوئی نماز سے باہر پڑھے, فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللهم صل على محمد, تم کہو اے اللہ رحمت کاملہ کا نزول ہو محمد پہ, وبارک علی محمد, اور محمد اور آل محمد پہ برکتوں کا نزول ہو. اگر کوئی اور درود پڑھتا ہے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کے پڑھو, اگر کوئی کھڑے ہو کے پڑھتا ہے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب الگ منفرد پڑھیں گے, اور اگر کوئی سب مل کے پڑھتے ہیں فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم, کون کون سے اعمال ہیں اور کون کون سی چیزیں آپ کو یاد دلائی جائیں. بالکل واضح ہے کہ بنی اسرائیل کی توبہ قبول نہیں ہوئی اس لیے کہ ان کو جو کہا گیا تھا وہ انہوں نے نہیں آگے پہنچایا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے تھے اور اس دعا میں آپ نے پیغمبر سے فرمایا کہ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ, اس طرح پڑھنا ہے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. صحابی نے کہا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور دوبارہ فرمایا کہ نہیں وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ پڑھنا. تو جب ابو بکر و عمر, عثمان و علی, انس اور ابو موسیٰ اشعری, تمیم داری, زید ابن حارثہ, عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر کو اجازت نہیں ہے دین کے اندر کلمہ تبدیل کرنے کی, تو پھر 14ویں صدی میں ہندوستان میں کوئی مولوی صاحب آ جائیں اور اپنا درود بنا لیں اور اپنے طریقے بنا لیں, تم ہوتے کون ہو جسے تمہیں یہ اجازت دی گئی ہے؟ محدثین کرام نے یہ باقاعدہ اس پہ بحث فرمائی ہے کہ حدیث اگر اس کے الفاظ بدل جائیں تو وہ حدیث قابل قبول ہے یا نہیں ہے. اور محدثین میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو یہ کہہ چکا ہے کہ وہی الفاظ چاہیے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے ہیں, اگر الفاظ تبدیل ہو گئے تو حدیث کا وہ معیار نہیں رہے گا. لیکن حدیث کے بہت بڑے امام ہیں علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اس بحث کے آخر میں لکھا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ وہی الفاظ ہوں یا پھر اس سے ملتے جلتے الفاظ ہوں, دونوں طرح کے الفاظ امت کے لیے قبول ہیں. اور اس کی وجہ یہ فرمائی ہے کہ وہ حدیث جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنانے اور آگے پہنچانے والے کو دعا دی ہے, اس حدیث میں بھی مختلف الفاظ ہیں. ندر اللہ امراتن سمع مقالتی ثم بلغہ کما سمع, اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے جس نے میری بات سنی اور جیسے سنی آگے پہنچا دی. اس حدیث کے ذیل میں مختلف الفاظ آئے ہیں. محدثین نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے امت پہ کہ حدیث الفاظ میں بھی نقل کی جائے گی اور روایت بالمعنی, معنی سے بھی نقل کی جائے گی. لیکن میرے محترم بھائیوں, یہ الفاظ اور معانی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, یہ دین کے شعائر میں سے نہیں. مثلا جو فرائض ہیں, جو واجبات ہیں, جو سنن مستحبہ ہیں, سنن مؤکدات ہیں, اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. علامہ ابن حجر حیتمی مکی بہت بڑے آدمی تھے اور فقہ حنفی کے بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے خیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفہ نعمان کے نام سے, بڑی زبردست کتاب. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ امت کو سمجھایا کہ فرض نماز میں یا واجب نماز میں یا سنت نماز میں پہلی رکعت میں, یعنی پہلے قاعدے میں, چار رکعت والی نماز ہوتی ہے نا, تو اس میں دو قاعدے ہوتے ہیں, پہلے قاعدے میں اگر کسی نے غلطی سے درود شریف پڑھ لیا وجب علیہ سہو, اس پہ سجدہ سہو واجب ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام صاحب کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تم کیسے امام ہو کہ میرے درود پڑھنے والے پہ سجدہ صاحب واجب کر رہے ہو؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ حضرت آپ کا امتی ہو کے اور آپ پہ عاشق اور آپ پہ جان کٹا دینے والا امتی ہونے کا دعوے دار آپ پہ درود کے حوالے سے بھول کر کیسے ہے, یہ غلطی کیسے کر رہا ہے؟ لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا یہ بالاتفاق کائنات کا بہترین عمل ہے, لیکن اگر وہ بھی قصداً غلط کر لیا جائے تو پھر اس پہ سجدہ صحو واجب ہو. لہذا دین کے اندر احتیاط فرمائیے, اور جب بھی آپ کے سامنے دین پیش کیا جائے, سنت پیش کی جائے, قرآن پیش کیا جائے, تو جس طرح آپ دنیا کے ہر چیز میں اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی آتھینٹیسٹی چیک کرتے ہیں, تو دین میں کیا دین یتیم ہے, کوئی نہیں ہے اس کا پوچھنے والا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. ان سے کہا گیا تھا وَقُولُوا حِطَّةٌ, تو یہ کہنے لگے ہنتا, ہمیں چاہیے وہ گندم چاہیے، الفاظ بدلے سزا ملی. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، پس ان ظالموں نے بدل ڈالی وہ بات جو ان کو کہی گئی تھی. فانزلنا على الذين ظلموا، پس ہم نے نازل کیا ان پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزا من السماء، آسمان سے ایک آفت. بما كانوا يفسقون، بوجہ اس کے کہ یہ فسق و فجور کرتے تھے. فسق دو قسم کا ہے، ایک ہے اللہ تعالی کے احکام کی خلاف ورزی کرنا، اور دوسرا ہے دینی آداب کے خلاف چلنا. لہذا اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ بھی فاسق ہے، اور اگر کوئی دینی آداب کے خلاف چلتا ہے، دین میں بتائی ہوئی مستحبات کے خلاف چلتا ہے، تو وہ بھی فاسق کہلائے گا. اس لیے کہ جو ادب نہیں کرتا تو پھر بے ادب ہوگا، اور جو بے ادب ہے وہ یقیناً فسق و فجور میں مبتلا ہے. لہذا یہاں پہ یہ ترجمہ آپ یاد رکھیے گا، اور یہاں پہ بہت ساری تفاسیر میں، خصوصاً احکام القرآن قرطبی میں، اور اسی طرح احکام القرآن ابن العربی میں، اور اس کے علاوہ احکام القرآن ابو بکر جساس رازی میں، ان تمام تفاسیر میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان آیات میں بدعتیوں کے لیے قرآن کریم نے سزا سنائی ہے. ایک حدیث پہلے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں اللہ تعالی کے حضور موجود ہوں گے، اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دیں گے، یا محمد یا محمد، اے پیغمبر، اے محمد، ہماری مدد کیجئے. ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اصیحابی اصیحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ تو میری امتی ہیں، دکھنے میں وہ ایسے نظر آتے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا جائے گا اللہ تعالی کی طرف سے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں رد و بدل کر دیا، اور اس دین پہ یہ قائم نہ رہے جو دین آپ ان تک پہنچا کے گئے تھے. تو بے شمار دلائل موجود ہیں، روایات موجود ہیں، دین کے احکام واضح ہیں. نہ کوئی اپنی دشمنی کسی سے ہے، نہ کسی کا رد کر کے کوئی ہمیں کو دو پیسوں کا فائدہ ہونا ہے. ہاں، مسلمانوں تک صحیح دین پہنچ جائے تو ہمارے لیے یہی بہت بڑا سرمایہ ہو. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، استسقا یستسقی، سقا یسقی عربی میں کہتے ہیں پانی پینے کو. استسقا یستسقی کا ترجمہ ہم کریں گے پانی مانگنا، صلاۃ استسقا یعنی بارش مانگنے کی نماز. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استسقا کی نماز سنت موقعہ نہیں ہے. کبھی صرف دعا کر لیں، کبھی اس کے ساتھ. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نماز کا انکار نہیں ہے، اس کے موقع ہونے کا انکار ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، صحابی اٹھے، اے اللہ کے رسول، ہماری فصلیں سوکھ گئیں، جانور مر گئے، اور بڑی پریشانی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے، پانی آ جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ سے اور بارش آ گئی. تو یہ جمعے کی نماز ہے، جمعے کا خطبہ ہے، لیکن بارش کے لیے دعا ہو رہی ہے. استسقاء جمعے میں بھی ہو سکتا ہے، استسقاء کسی مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی امت جمع ہو جائے، باہر چلی جائے، جیسے شریعت میں کہا گیا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بعض علماء اس پہ باقاعدہ سختی سے ممانعت کرتے ہیں. میں نے اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ اس میں سختی کرنے کی وجہ نہیں ہے. ہاں، یہ تاکید کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اور جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکید کے ساتھ بار بار ثابت نہ ہو اس کو موقت نہیں کہہ سکتے. اب دیکھ لیجئے، ابھی انشاءاللہ شب برات آنے والی ہے، اور جی سارے لوگ پھول لے کے، اگربتیاں لے کے، سیرے لے کے، اور چل پڑیں گے قبرستان کی طرف. اور جی شب برات ہے، چلو قبرستان چلتے ہیں. اور ان سے پوچھو کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو؟ نہیں جی، یہ تو حدیث میں ہے، پیغمبر گئے تھے قبرستان. تو دیکھیں یہ دھوکہ دہی ہے. پیغمبر گئے تھے قبرستان, یہاں تک بات ہو گئی. اچھا یہ بتائیے پیغمبر نے اگربتی کہاں سے لی تھی؟ پیغمبر کے پاس پھول تھے, پیغمبر کے پاس چادریں تھیں, پیغمبر کے پاس سیرے تھے, کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نہیں بتا کے گئے. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے پیغمبر کو ڈھونڈا رات میں اور میں نے دیکھا کہ آپ بقیع میں موجود ہیں, اور آپ نے فرمایا عائشہ آج کی رات یہ ایسی رات ہے کہ بنو اسد کے بکریوں کے بالوں کے برابر کسی کے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں آسمان دنیا پہ اور اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا مغفرت لے لو, ہے کوئی گناہ معاف کرنے والا گناہ معاف کر لو, ہے کوئی میرا فضل لینے والا فضل لے لو. یہ ہے شب برات. یہ نہیں ہے کہ جی ڈول ڈپکڑا لے کے اور قبرستان پہنچ گئے اور آج وہاں پہ میلہ ہے, سارا سال کسی کے لیے فاتحہ بھی نہیں پڑھی, دو رکعت نماز بھی نہیں پڑھی, اور آج اس کے لیے پھول اور اگربتیاں لے جائی جا رہی ہیں. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام ہے محمد کا تمہیں پاس نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور گئے ہیں, لیکن یاد رکھیے علماء نے فرمایا کہ آپ کی پوری زندگی میں یہ عمل ایک دفعہ ثابت ہے قبرستان جانا. لہذا اب اگر کوئی کہے کہ قبرستان نہ جاؤ تو اس کے ساتھ یہ وضاحت ضروری ہے کہ یاد رکھو آج آپ کے اور ہمارے جانے سے ایک مخصوص مکتبہ فکر کی حوصلہ افزائی ہوگی, اور لوگ کہیں گے کہ جی زبردست کام ہو رہا ہے, اور اگلے سال مزید اگربتیاں اور لائٹیں آئی جائیں گی. احتیاط ضروری ہے, موقد نہیں ہے. جب موقد نہیں ہے تو پھر آپ بدعت کا ساتھ نہ دیجئے اور اللہ سے خیر مانگیے, طلب کیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ جی ہم تو یہاں پھنس گئے ہیں, 40 سال تک جہاں پھنسے تھے یہ لوگ, اور پانی نہیں ہے. پانی طلب کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, ہر بیٹے کے سے ایک قبیلہ نکلا ہے, 12 قبیلے بنے ہیں, ہر قبیلے کا سردار علیحدہ, ہر قبیلے کا نظام علیحدہ, ان کے تمام سلسلے علیحدہ ہوتے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, ہم نے حکم دیا ہے حضرت موسیٰ آپ ماریے لاٹھی سے پتھر کو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, نکلے اس میں سے 12 چشمے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ, ہر قبیلے کو ان کی گھاٹ کا بتا دیا گیا. گھاٹ پشتوں میں گدر کہتے ہیں, ایسی جگہ جہاں جا کے لوگ پانی حاصل کرتے ہیں, جانور پانی پیتے ہیں, خواتین اپنے برتن پانی سے بھرتی ہیں, اس کو گھاٹ کہا جاتا. تو 12 چشمے جاری ہوئے اللہ تعالی کے حکم سے, اور ہر قبیلے کو بتلا دیا گیا, وہ جان گیا کہ کہاں سے اس نے جا کے پانی پینا ہے. کلو اشربو من رزق اللہ, کھاؤ اور پیو اللہ تعالی کے دیے ہوئے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور ہرگز نہ ہونا تم زمین پر فساد کرنے والے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى, اور جب تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ, ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک کھانے پہ. انسان جب ناشکرا ہوتا ہے تو اس کو نعمتیں نظر نہیں آتی. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ 2 طالب علم تھے, ایک ناشکرا تھا اور ایک بڑا قدردان تھا. ناشکرے سے پوچھا گیا کہ جی مدرسے میں آپ کو کھانا ملتا ہے؟ کہنے لگے ہاں ملتا ہے, 2 ٹائم ملتا ہے, صبح ملتا ہے اور کہیں رات کو جا کے پھر ملتا ہے. اور دوسرے سے پوچھا گیا کہ تمہیں؟ تو اس نے کہا جی بالکل ملتا ہے, صبح اور شام, صبح اور شام, صبح اور شام, ہر وقت کھانا ہی کھانا ہوتا ہے. تو آپ جانتے ہیں آیت میں دیکھ لیجئے, وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, ہم نے تم پہ من اور سلوہ نازل کیا ہے. کتنے ہیں کھانے؟ 2 ہیں, لیکن ناشکر ہیں, کہتے ہیں ایک کھانے پہ ہم صبر نہیں کریں. قرآن کی آیت میں موجود ہے, ان پہ نازل ہو رہا ہے, بنی اسرائیل دیکھ رہی ہے, لیکن جب آنکھ دیکھنے والی نہ ہو تو پھر اس کو کئی احسانات اور نعمتیں وہ ایک نظر آتی. اور جب بندہ قدردان اور شکر گزار ہوتا ہے تو پھر اس کو آدھا احسان بھی کئی احسانات کے برابر نظر آتا ہے. اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور, قرآن میں ہے اے آل داود تم شکر کیا کرو, تم قدردانی کیا کرو، وقلیل من عبادی الشکور، میرے لوگوں میں جو قدردان ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میں اور بڑھا کے دوں گا. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں یہ وحی نازل کر دی ہے، اس پہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، پھر اس کے بعد اس پہ ہم عمل کیوں نہیں کرتے اللہ جانتا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کہنے لگے جی ایک کھانا ہے اور ہر وقت بس وہی ملتا رہتا ہے تو ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے. فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ، پس آپ اپنے رب کو بلائیے، یُخْرِجْ لَنَا، وہ ہمارے لیے نکالے، مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضَ، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، مِنْ بَقْلِهَا، ترکاریوں میں سے، وَقِثَّائِهَا، اور کھیرے میں سے، وَفُومِهَا، اور لسن میں سے، وَعَدَسِهَا، اور مسور میں سے، وَبَصَلِهَا، اور پیاز میں سے. یہ چٹورے بن گئے تھے، کیا ہوا تھا؟ چٹورے بن گئے تھے، ان کے منہ کے ذائقے میں یہ چیزیں ان کو یاد آتی تھی. آج بھی جو اس قسم کے افراد ہوتے ہیں جن کے مزاج میں ذرا رنگیلا پن زیادہ ہوتا ہے، تو وہ لہسن پیاز اور اچار اور چٹنیاں بڑی پسند کرتے ہیں. ہمارے یہاں پٹھانوں میں کہتے ہیں کہ یہ سب خواتین کی شان ہے، عورتوں مردوں کی شان نہیں ہے. تو جی لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، مسور کی دال چاہیے، کھیرا چاہیے، اور ترکاریاں چاہیے، یہ انہوں نے مطالبہ کیا. قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، حضرت موسیٰ نے فرمایا اتستبدلون، کیا تم بدل رہے ہو، الذی هو ادنا، اس کو لے کر جو کم ہے، بالذی هو خیر، اس کو دے کر جو بہت بہتر ہے. اہبطوا مصر، تم اتر جاؤ اس شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تمہیں وہ ملے گا جو تم مانگو گے. کیا مطلب ہے؟ تیاری کرو کھیتی باڑی کی، ہل تیار کرو، کھرپے تیار کرو، اور جی بیلچے تیار کرو، بیج تیار کرو، کھاد کا انتظام کرو. تمہیں خود شوق ہے اگر اس طرح ذلیل و خوار ہونے کا، تو پھر تیاری کرو، اور تم لوگوں کو زمین دی جا رہی ہے، اس میں فصل کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسان کو کفار کہا ہے. جتنی بھی بہترین فصل آ جائے اور جتنے بھی ان کا گندم اور مکئی اور گندا نکل آئے، آپ جائیں اور ان سے ملیے، کسی نہ کسی پریشانی میں وہ مبتلا ہو، اور آپ سے کہیں گے کہ جی نہیں ہوا، فصل اچھی نہیں ہوئی، پانی نہیں ہوا، بارشیں نہیں ہوئی، ہر وقت کبھی نہ کبھی وہ شکایت کرتے رہتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الدنیا فلیتجر، کسی کو اگر دنیا کمانی ہے، دنیا میں کامیابی کرنی ہے، تو وہ تجارت کرے، کاروبار کرے، بزنس کرے. آسان طریقہ ہے جی صبح 8 بجے آفس پہنچ گئے، شام کو نکل آئے، لیکن یہ تجارت نہیں ہے جاب کرنا. اللہ تعالیٰ نے جو کامیابیاں رکھی ہیں اور دنیا میں عزت رکھی ہے، وہ تجارت میں، انبیاء کرام میں، حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ باقی تمام انبیاء کے بارے میں آتا ہے تجارت کرتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں فقیہ فخری نے لکھا ہے کہ حضرت کھیتی باڑی کرتے تھے. تو کھیتی باڑی کے کوئی مخالفت مقصد نہیں ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دکھایا وہ یقیناً ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنا مزاج دیا ہے، ہر انسان کا اپنا رزق ہے، اپنا قدر ہے، اور اس سے جتنا کام زمین پہ لیا جائے وہ کرے گا اور پورا کرے گا اس کو. یہ جو لہسن ہے، پیاز ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم میں سے جو کھا لے تو مسجد کے قریب نہ آئے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس کی خاص بو ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے امیتوہا بطبخ، اس کی بو کو مار دو پکا کر. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لہسن پیاز وغیرہ پیش کیے گئے، آپ نے انکار فرمایا کھانے سے اور فرمایا انا جی من لا تناجی، میں ان سے کلام کرتا ہوں جن سے تم نہیں کرتے. فرشتے میرے پاس آتے ہیں، جبرائیل امین میرے پاس آتے ہیں، اور یہ جو اس کی بدبو ہے یہ ان کو تکلیف دیتی ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ حوالہ دیتے تھے کہ ایک فرقہ گزرا ہے، اس فرقے کو کہتے تھے بصلیہ، پیاز والی جماعت. اور بصلیہ فرقہ اس لیے کہلاتا تھا کہ وہ لہسن اور پیاز کو حرام کہتے تھے، اور وہ راہ اعتدال سے ہٹ گئے، اس لیے ان کو فرقہ بنا دیا گیا اور ان کا نام رکھ دیا گیا بصلیہ، پیاز والا فرقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دیگر مسلمانوں نے اس کا استعمال کیا ہے، آپ نے ان پہ کوئی نکیر نہیں فرمائی ہے، لہٰذا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، حلال ہیں، لیکن مسجد اور دین اور علم اور شریعت کے ماحول سے اس کو دور رکھا جائے، یہ دین کا ادب ہے، اس کے خلاف جو کرے گا وہ فسق و فجور کا مرتکب ہوگا۔ لہذا بنی اسرائیل نے جب یہ تمام چیزیں مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم شہر میں جاؤ اور اس کی تیاری کرو، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم نے مانگا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ڈال دی گئی عاجزی اور ذلت، الذلہ ذلت کمزوری، بے قیمت ہونا، والمسکنہ اور بے یار و مددگار ہونا، عاجز ہونا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑی سی بات کر کے انشاءاللہ مجلس ختم کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ بنی اسرائیل کو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ تم پر ڈال دیا گیا ہے عاجزی کو اور مسکنت کو۔ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ دنیا میں کہیں بھی جائیں اور کسی بھی ملک میں ہوں، کسی بھی قوم میں ہوں، ان کو ہمیشہ ذلیل اور رسوا سمجھا جائے گا اور ہمیشہ ان کے ساتھ سختی کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، تو پھر یہ سختی کہاں ہے اور ہم نے نظر کیوں نہیں آتی؟ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو ہولوکاسٹ ہے، ہٹلر نے جو کروڑوں لاکھوں یہودی مار ڈالے اور آج اس کے بارے میں بات کرنا بھی جرم بن چکا ہے، کیوں جرم بنا ہے بھائی بتاؤ تو صحیح؟ تم پیغمبر کے خاکے بناؤ، تم پیغمبر کے کارٹون بناؤ، تم قرآن کو آگ لگاؤ، ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور تمہارے ہولو کاسٹ کے بارے میں کوئی ذرا سی بات کر دے تو او ہو، یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کو سزا دی جائے۔ اس سے پہلے رومیوں نے یہودیوں کو بہت مارا ہے، اس سے پہلے جو آنے والے بادشاہان تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلا جاتا ہے، اور آج بھی جو یہود ہیں وہ محض نصارہ کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں، یہودیوں کے پاس اپنا کوئی چیز نہیں ہے، یہ جو فلسطین میں ٹھیکہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا ملک بنایا ہوا ہے۔ حضرت مولانا محمد شفیع رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ یہ محض نصارہ نے اپنی ایک چوکی بنائی ہے، اپنی ایک چھاونی بنائی ہے اور وہاں لا کے یہودیوں کو بٹھایا ہے، ہٹ جاؤ تم اس کے پیچھے سے، یورپ والے ہٹ جائیں، امریکہ والے ہٹ جائیں، ہم جانے پھر وہ جانے، فلسطین کیسے لے کے دکھاتے ہیں ان سے۔ تو یہود وہ قرآن کے اس حکم کے مطابق آج بھی ذلیل اور رسوا ہیں اور تا قیامت ان کی رسوائی جاری رہے گی۔ قرآن کی آیت ہے پہاڑ جگہ چھوڑ سکتا ہے، آیت اپنی جگہ نہیں چھوڑے گی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور انہوں نے پایا ہے اللہ کے غصے کو، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اور یہ ساری سزائیں کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ یہ لوگ تھے، کانوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کے آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر کسی وجہ کے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ تھے وہ نافرمان، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے آگے بڑھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا حاجة الا قضيتها، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وانا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللہ تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے، احسان سے دور فرمائے۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، دعاؤں کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت والد صاحب کے بہت ہی قریبی دوست ہمارے حاجی صدیق صاحب دودھ والے، حضرت والد صاحب فرماتے تھے جب میری ایک بھینس تھی تو میں ان کو دودھ دیتا تھا، آج بھی الحمدللہ ہمارے ڈیری فارم کا دودھ انہی کو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے حاجی صدیق صاحب بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. وہ معصوم بچہ عثمان زاہد، اسی طرح ہمارے محترم بدر الدین صاحب کے نواسی سارا بی بی کے حق میں بھی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مشکلات آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے، فتنوں سے، آزمائشوں سے، گناہوں سے، اعمال کے ختم ہو جانے سے، بدعات سے، شرک اور بدعت سے محفوظ اور معمون فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی رات عظیم شب برات میں اور آنے والے رمضان المبارک میں ہمیں خوب اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خوب خوب سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت والد صاحب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. ہفتے کے دن سے انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ قرآن اور تفسیر کی جو مجلس شروع ہو رہی ہے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اللہ تعالیٰ تا قیامت اس جامع مسجد سے توحید اور قرآن و سنت کی صدائیں بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوب خوب اللہ کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. برحمت